الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنخابة النخوية والحيبة الأسكرية والغيبة الإلهية صاحب بأمر الله على بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين صلوات سورة توبہ کی آیت نمبر 20، جس سے کل ہماری گفتگو کی ابتدا ہوئی تھی. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا مال سے جان سے، اعظم درجہ رکھتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. تھوڑا سا گفتگو کو اور بڑھاتے ہیں. کل نفس کیا ہے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تھی. پیچیدہ ترین تخلیق پروردگار کی بہت ریسرچ ہوئی، بڑے بڑے دماغ لگے. اور پھر امیر المومنین کا وہ جملہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، نفس کو پہچانو رب تک رسائی مل جائے گی. تھوڑی سی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اسی سورے میں آیت نمبر 111، یہ بھی جہاد کے متعلق ہے، نفس کے جہاد کے متعلق. خدا کہتا ہے کہ صاحبان ایمان میں سے جس نے اپنے جان اور مال بیچ دیے، ہم نے انہیں جنت بیچ دی. اور یہ بہترین عہد کرنے والا ہے. اور اب تم خوشیاں مناؤ اس تجارت پر، یعنی جس نے اپنے جان اور مال خدا کو بیچ دیے، اس کے عوض خدا نے انہیں جنت بیچ دی. اچھا سودا ہے، جنت مل جائے، کیونکہ جنت ہی مکان راحت ہے. آپ دنیا میں راحت نہ ڈھونڈے، دنیا میں راحت ہے ہی نہیں، اصل راحت کا مقام جنت ہے. خدا کہتا ہے جان اور مال بیچو، جنت لے جاؤ. حالانکہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، مال اسی کا دیا ہوا ہے، مالک ہے وہ، اسے کیا بیچنا، کیسا سودا ہے یہ. اسی کی جان ہے، اسی کا مال ہے، پروردگار تیرا ہی دیا ہوا ہے، تو دوبارہ خرید رہا ہے. وہ کہتا ہے اب کیونکہ میں نے تمہیں دے دی، تم سے اختیاراً واپس خریدنا چاہتا ہوں، جبرن نہیں، اختیار ہے تمہیں، اختیار کا سودا ہے. اگر بیچنا چاہو تو پھر میں بدلے میں جنت دے دوں گا. آیت نمبر 20 کہتی ہے اعظم درجہ ہے. دیکھیے، عظیم درجہ نہیں کہا، اعظم درجہ. اعظم کا لفظ قرآن میں نہ نبوت کے لیے آیا ہے، نہ امامت کے لیے آیا ہے، نہ ولایت کے لیے آیا ہے، شہادت کے لیے آیا ہے کہ اعظم درجہ ہے جان سے اور مال سے جو خدا کی راہ میں جہاد کرے. یہاں کہ اختیاراً اپنی جان اور مال مجھے بیچ دو، میں تمہیں بدلے میں جنت دے دوں گا، اختیار کے ساتھ، جبر نہیں. کیونکہ جبر سے کی ہوئے نہ اطاعت قبول ہے، نہ نافرمانی قبول ہے. جبرن کسی نے آپ کو شراب پلا دی، آپ کو اس کا گناہ نہیں ہے، جبرن پلائی گئی تھی. کوئی آپ کے سر پہ بیٹھ کے جبرن آپ سے سجدہ کروا دے، آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، جبرن کسی اور نے کروایا تھا. پروردگار کہتا ہے اختیاراً بیچنا چاہتے ہو تو بیچ دو، میں بدلے میں جنت دے دوں گا. تمہیں اختیار ہے، کس کے بدلے؟ جان اور مال کے بدلے. دیکھیے یہ آیت کہتی ہے، آیت نمبر 20 کہہ رہی ہے اعظم درجہ ملے گا. اس 112 میں خدا کہتا ہے کہ تمہاری جو جان ہے، جان ایک بہت عزیز شے ہے، سب سے پیاری انسان کو اپنی جان ہوتی ہے. آپ مال جان پر اگر آ جائے تو مال کو بھی قربان کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وقت پڑے تو لوگوں نے جان بچانے کے لیے عزتیں بھی قربان کر دی ہیں. جان دین کا یہ کہہ رہا ہے، جان بچانا مقصود ہے. دین کہتا ہے جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی نہ کرنا. ایک بہت محترم شے ہے انسان کی جان. انسان مومن کا جو احترام ہے وہ کتنا ہے اس کی نگاہ میں, آگے کی مجلسوں میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. لیکن آج اس آیت کی تشریح, خدا کہتا ہے تمہاری جان بہت عزیز ہے, اب تک تم اس کے مالک تھے, اگر مجھے بیچ دو گے تو میں اس کے بدلے جنت دے دوں گا, اور ایک دفعہ اگر مجھے فروخت کر دی تو پھر تم اس کے مالک نہیں ہو, پھر میرا حبیب تمہیں جہاں لے جائے اس کے ساتھ چلے جانا. یہ پھر پوچھنا کرنا کہ یا رسول اللہ آج تو سردی ہے, آج تو گرمی ہے, کیسے جائیں گے؟ تم نے جان فروخت کر دی, اب ہم اس کے مالک ہیں. اور یہی طریقہ امیر المومنین نے بتلایا تھا ترتیب جنگ کا. اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو جب جنگ جنگ میں علم دے کر بھیج رہے تھے, تین طریقے بتلائے جہاد اصغر کے, اس کے بعد جہاد اکبر پہ گفتگو. امیر المومنین کہتے ہیں بیٹا جب میدان میں جاؤ سب سے پہلے اپنی جان خدا کو سپرد کر دینا, اپنی سمجھو گے تو اسے بچانے کی کوشش کرو گے, خدا کو دے دو, جب اس کے سپرد کر دی تو پھر اس پر بھروسہ کر کے مقابلہ کرو گے. سب سے پہلے جنگ کے لیے جاتے ہوئے جان اللہ کو سپرد کر دینا. دوسرا, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. ثابت قدمی, استقامت, دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے. میرے اور آپ کے لیے آج دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. گزشتہ دور میں لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. ثابت قدم رہنا دین پر, ہر عبادت کے لیے ثابت قدمی کی ضرورت ہے. جہاد میں پہاڑ ہٹ جائے تم نہ ہٹنا. تیسرا, اپنی طاقت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا. نصرت اور فتح دونوں اللہ کے ہاتھ ہے. یہ امیر المومنین اپنے بیٹے کو جہاد اصغر کی ترکیب بتلا رہے ہیں. اب کیا مولا نے جہاد اکبر کیسے ہوتا ہے یہ نہیں بتلایا ہوگا؟ وہی جملہ جہاں کل ہم نے ہماری تقریر چھوڑی تھی, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. نفس کو پہچان لو, رب کو پہچان لو گے. نفس پر مقابلہ کر جاؤ, رب تک رسائی حاصل ہو جائے گی. اتنا آسان ہے نفس کو پہچاننا, کیسے دیکھیں گے نفس کو؟ میں اور آپ تو وہی دیکھ سکتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آتا ہے, اور آنکھ وہی چیز دیکھتی ہے جس کا ایک جسم ہو اور سایہ ہو. نفس بھی نظر نہیں آتا, خدا بھی نظر نہیں آتا, کیسے پہچانیں گے نفس کو؟ کیسے پہچانیں گے خدا کو؟ کیسے پہچانیں گے؟ میں اور آپ صرف حیرت ہی کر سکتے ہیں. میں اور آپ اس کی ادنا مخلوقات کو نہیں سمجھ سکتے. ایک موت کا فرشتہ اسرائیل کہاں سے آتا ہے, کیسے روح قبض کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, کسی کو نہیں معلوم. جب رسول معراج پر گئے تھے, اسرائیل سے ایک آسمان پر ملاقات ہوئی, اسے کہتے ہیں کس طرح روح قبض کرتا ہے دو مختلف لوگوں کی جو مشرق اور مغرب میں ہو, کیسے کرتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ, پروردگار نے میرے لیے یہ پوری کائنات ایک دسترخوان کے مانند بنائی ہے, ایک آن واحد میں کئی لوگوں کی روح قبض کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. کیسے آیا, کیسے روح قبض کی, کیسے گیا, کچھ نہیں پتا. اس کے مخلوقات کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ جو جسم ہے اس کو سمجھنا آسان ہے, نفس کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ عقل حیران ہے. یہ جو نقاشی کی ہے اس نے, کسی بھی مصور کو تصویر بنانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلا, جگہ زیادہ ہو, وسیع ہو تاکہ اچھا نقشہ بن سکے. دوسرا, نرم اور ملائم جگہ نہ ہو, بہنے والی جگہ نہ ہو, سالڈ ہو تاکہ وہاں پر نقشہ بن سکے. اور تیسرا, روشنی چاہیے, اندھیرے میں نقشہ نہیں بن سکتا. خدا نے جب ہمارا نقشہ بنایا تو یہ تینوں چیزیں موجود نہیں تھی. مادر کا رحم جو سب سے تاریک جگہ ہے کائنات کی, ذرہ برابر روشنی نہیں ہے وہاں پر, اس نے اندھیرے میں نقاشی کی ہے. نرم اور ملائم جگہ پر نقاشی نہیں ہوتی, بہنے والی جگہ پر ایک پانی کے قطرے پر پورا جسم نقش کر دیا اس نے. اچھا, پھر جب مصور نقاشی کرتا ہے تو صرف سرفیس پہ کرتا ہے, اوپر اس نے اس پانی کے قطرے کے اندر ہڈی, جسم, گوشت, کھال, مغز, پھیپھڑے سب بنا دیا ایک قطرے پر. جگہ وسیع ہو, بڑی جگہ ہو تو اچھا نقشہ بنے گا. رحم مادے سے تنگ کون سی جگہ ہوگی مجھے بتلائیے. اتنی تنگ جگہ میں اندھیرے میں تین تاریک پردے ہیں, اس میں ایک پانی کے قطرے پر یہ پورا نقشہ بنا دیا اس نے. کیسے سمجھیں گے؟ جسم کو نہیں سمجھ سکتا, نفس کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ جو خزانہ کھاتے ہیں, یہ
غذا کا جسم کے ہر حصے تک جاتا ہے، اور اگر ہڈی تک پہنچا تو ہڈی بنا، گوشت تک پہنچا تو گوشت بنا، کھال تک پہنچا تو کھال بنا، سرخ کھال تک پہنچا تو سرخ کھال بنا، سفید کھال تک پہنچا تو سفید کھال بنا. سمجھ سے باہر ہے، عقلیں حیران ہیں. خدا تک رسائی کیسے حاصل ہوگی؟ معصوم اس کے لیے مثال دیتے ہیں ایک درخت کی جس کی جڑوں پہ پانی ڈالا جا رہا ہے. آپ جڑ پہ پانی ڈالتے ہیں، پانی وہاں سے قوت جاذبہ سے درخت اس پانی کو جذب کرتا ہے اور وہ پانی پھیل کر ہر ہر پتے، ہر ہر پھل، ہر ہر ڈالی تک پہنچ جاتا ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے جو دور کا پتا ہے اس کو کم پانی ملا، قریب کے پتے کو زیادہ پانی ملا، نہیں سب کو برابر. اور اوپر چڑھ والے پھلوں کو کم پانی ملا، وہ نہیں سب کو برابر ملا. اسی طرح ایک لقمہ جو کھایا جسم کے ہر حصے تک پہنچ جاتا ہے. کسی کے بس میں ہے سمجھنا کیسے ہمیں اس کی معرفت حاصل ہوگی، کیسے خدا تک پہنچیں گے؟ خدا تک رسائی کیسے حاصل کریں؟ اب اس کا ایک ذریعہ ہے، وہ کہتا ہے تمہارے اور میرے درمیان کچھ بندے ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی وسیلہ ہوتا ہے درمیان میں، وسیلے کے دو رخ ہوتے ہیں. مثال دو، آپ نے کنویں کے اندر بال ڈالا پانی کا، پانی نکالنے کے لیے بال کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی ہے، ایک سرا بال کے ساتھ بندھا ہے، دوسرا رسی کا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو سرا آپ کے ہاتھ میں ہے وہ خشک ہے، وہ جو بال کے ساتھ بندھا ہوا ہے وہ تر ہے، گیلا ہے. آپ اوپر سے دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ پورے رسی خشک ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں خشک حصہ ہے، اندر رسی گیلی ہو چکی ہے. یہ وسیلہ ہے پانی نکالنے کا. خدا نے جو وسیلے بھیجے ان کے وہ دو رخ تھے، ایک نور ایک خاک. اس نے جب وہاں سے دیکھا اسے صرف نور نظر آیا، اس نے پھر ہم کہا وہ شمس و ضحا. بندوں نے جب یہاں سے دیکھا انہیں خاک نظر آئی، بندوں نے کہا یہ تو ہمارے جیسے خاکی بندے ہیں. لیکن خاک کا لبادہ اسی لیے پہنایا تاکہ وسیلہ بن سکے. نہیں سمجھ سکتے، وہ کہتا ہے خسر ہو اس نفس کی، وہ نفس سے اللہ سے ہوا جسے ہم نے بڑا بہترین بنایا. پہلے وہاں فجور رہا ہوا، تقویٰ بھی سکھایا، فجور کی صلاحیت بھی تھی، دونوں نے امتیاز بھی بتلا دیا، تقویٰ کیا ہے فجور کیا ہے. وقت خواب امن بستا کر اثر امن سکا ہو، وہ کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس کو پاک کر لے، اور وہ ہلاک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا. یہ بھی بتلا دیا کہ نفس کیا ہے، یہ بھی بتلا دیا کہ خدا تک نفس کیسے پہنچنے میں مدد کرے گا، مکمل مکمل ہدایت کر کے گیا. کل میں نے یہی کہا تھا کہ آج انشاءاللہ نفس کی قسموں پر تھوڑی گفتگو کریں گے. ہر ایک کے پاس ایک نفس ہے، اور اگر نفس ہے تو ہم ہیں. جیسے ہی نفس اس دنیا سے رخصت ہوا وہ شخص گزر گیا، موت واقع ہو گئی. سب سے پہلی قسم نفس امارہ ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 53. حضرت یوسف کہتے ہیں پروردگار نفس تو برائی ہی کی طرف دعوت دیتا ہے، میں اس کی برات کا اعلان کرتا ہوں، اور کوئی بھی اپنے نفس کی برائی سے نہیں بچ سکتا جب تک تو رحم نہ کرے. یوسف جیسا نبی، پروردگار میرے نفس میں جو برائی کا حکم دے رہا ہے. یہ جو حضرت یوسف کی داستان ہے قرآن میں، اسے احسن و خصص کہا گیا ہے، خصم و بہترین. حالانکہ ایک مرد اور عورت کی داستان ہے لیکن بہترین داستان کہی گئی ہے، کیونکہ اس ایک داستان میں انسانیت کی اصلاح کے سارے راز موجود ہیں. سب سے پہلا راز جو اس میں کھلا وہ حسد ہے. بھائیوں کا حسد اس حد تک بھائی کے لیے بڑھ گیا کہ خطی پر آبادہ ہو گئے. اس سے پہلے حابیل اور قابیل کی کہانی سامنے آ چکی تھی، لیکن پھر ایک مرتبہ اس داستان میں حسد نظر آیا. اتنا بدترین بیماری ہے حسد. اللہ نہ کرے ہم ایسے امراض میں مبتلا ہوں جن امراض میں درد نہیں ہوتا, کیونکہ درد ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. یہ وہ امراض ہیں جو درد نہیں ہوتا جن میں. کچھ عرصے پہلے سوئٹزرلینڈ میں ایک کمیٹی تشکیل پائی تھی اور اس کمیٹی میں یہ طے ہوا کہ جس طرح کینسر کا ہم علاج تلاش کر رہے ہیں, اسی طرح حسد بھی انسان کے جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے. روح کی تو خبر ہی نہیں ہے انہیں, جسم پر ریسرچ کر رہے تھے. تو کہا کینسر کے سیلز ایک سال میں انسان کے جسم کو ختم کرتے ہیں. انہوں نے کہا حسد ایک جھٹکے میں انسانیت کو ختم کر دیتا ہے, ایک پل میں. اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ ریسرچ کرتے رہے. ہٹلر ملا تاریخ میں سب سے بڑا حسد. ہٹلر کا حسد جانتے ہیں, اگر وہ کسی اور کے جسم پر اچھا لباس دیکھتا تو اسے چھین لیا کرتا تھا, یا کوئی خوشنما لباس اسے پسند آئے اور وہ اسے نہ حاصل کر سکے تو اسے ضائع کر دیتا تھا. یہ حسد کی انتہا ہے. اسی لیے دوسری جنگ عظیم ہوئی, ورلڈ وار ٹو کا سبب بھی حسد تھا. اب انہوں نے بڑی ریسرچ کی حسد کو کیسے ختم کیا جائے, لیکن آخر ناکام ہو گئے. کینسر کا علاج مل گیا, حسد کا علاج نہیں ہے. ظاہر ہے روحانی طبیب نہیں ہے ان کے پاس, میرے اور آپ کے پاس ہے. جو کہتے ہیں کہ سورہ فلک حسد کا علاج ہے, دین کہتا ہے کثرت سے سورہ فلک پڑھتے رہیں حسد ختم ہو جائے گا مزاج سے. یہ سب سے پہلا اصلاح کا سبب جو اس قصے میں سامنے آیا. دوسرا حضرت یوسف کی فراخ دلی بتلائی پروردگار نے, بھائیوں کو غلہ بھی دے دیا, معاف بھی کر دیا. بتلانا چاہتے تھے کہ شرارت کے بدلے میں اچھی بات یہ ہے کہ شرافت دکھلائی جائے. آپ نے بارہا سنا ہے کہ رسول اکرم کہا کرتے تھے کہ یہاں اس دنیا میں تھوڑا سا جھک جاؤ, اکڑ کے چلنا مردے کی صلاحیت ہے, اور جھکنے کے سبب جو تمہاری عزت میں یہاں کمی واقع ہوئی ہے وہ معاشر میں مجھ سے لے لینا. اب ظاہر ہے ہر ایک اگر جھکتا پھرے گا تو فساد ہی نہیں ہوگا, فتنہ ہی نہیں ہوگا, سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے. فراخ دلی بتلائی حضرت یوسف کی. تیسرا, زلیخا نے سزا کا مطالبہ کیا تھا حضرت یوسف کا. علامہ ذیشان ادھر جوادی کہتے ہیں کہ عورت اپنی پوزیشن کو صاف کرنے کے لیے ہمیشہ مرد پر الزام لگا دیتی ہے اور اس کے اس دعوے کو دنیا قبول بھی کر لیتی ہے. یہی ہوا یہاں بھی. یہ تیسری بات جو اس قصے میں سامنے آئی, عورت کی ذہنیت. چوتھا, بچے کے ذریعے خدا نے گواہی دلوائی یوسف کی پاک دام. میں واقعہ نہیں دوہرا رہی, آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے, صرف نتائج دے رہی ہوں. ایک نہ بولنے والا بچہ بولا. کیوں؟ خدا بتلانا چاہتا ہے کہ جسے میں عزت دینا چاہوں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور جسے میں ذلیل کروں اسے کوئی صاحب عزت نہیں بنا سکتا. عزت دنیا والوں کے پاس نہیں ہے, دنیا اس قابل ہے ہی نہیں کہ کسی کو عزت دے. اس دربار میں, اس کے دربار میں عزتیں ہیں, اور وہ اگر عزت دینا چاہے تو نہ بولنے والا بچہ بھی بول دے. اچھا, وہ جب بچہ سامنے آیا کب؟ جب حضرت یوسف عزیز مصر بنے. جبرائیل آئے اور حضرت یوسف اپنے باورچی خانے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں یوسف, اس شخص کو پہچانتے ہو جو باورچی خانے میں کام کر رہا ہے؟ کہا نہیں. کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے تمہاری عصمت کی گواہی دی تھی. اچھا, یوسف فوراً باورچی خانے میں گئے, اس شخص کو باہر لے کر آئے, قریب بٹھایا, انعامات دیے, عہدے پر فائز کر دیا. جبرائیل دیکھ رہے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں یوسف ایک احسان یاد آ گیا, اتنی ساری بخششیں کر دی. وہ خدا جس تک روزانہ تمہارے گناہ پہنچتے ہیں, اور کوئی احسان بھی نہیں جاتا. ہماری عبادتیں کوئی احسان نہیں ہے اس کی ذات پر, لیکن ہر روز ایک نئی نعمت, ہر روز ایک نئی عطا, ہر دن کا رزق مسلسل اس کے پاس سے آ رہا ہے. یہاں سے جہاں کیا رہا نہیں پتا, وہاں سے مسلسل آ رہا ہے. یہ سب سے پہلا نفس جو نفس امارہ ہے. دیکھیے, امارہ خود کو قید کرنا نہیں چاہتا, آزادی چاہتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب وہ دنیا کی دلفروبیوں کو دیکھ کر مکمل دنیا کی اطاعت کرنے لگتا ہے. یہ سب سے پہلا لیول ہے ہمارا کا جو 24 گھنٹے مسلسل نفس کی اطاعت کر رہے ہیں. ہر گھنٹے ایک نیا روپ, ہر گھنٹے ایک نئی خواہش. کبھی ریچھ کی طرح وحشی بن جاتے ہیں درندے کی طرح, کبھی بندر کی طرح دوسرے کی نقالی کرنے لگتے ہیں. وہ کر رہا ہے میں بھی کر لوں, مجھے ضرورت ہو یا نہ ہو, کیونکہ وہ کر رہا ہے میں بھی کر لوں. یہ نفس ہے جو برائی کی طرف بلا رہا ہے. یہ سب سے پہلی قسم ہے. نفس سے ہمارا خدا کی قضاء و قدر پہ بھی راضی نہیں ہوتا. اتنی گرمی کیوں ہے, بارش کیوں نہیں ہوئی, زلزلہ کیوں آ گیا, خدا نخواستہ جوان بیٹے کی موت ہو گئی, اس فلاں بوڑھے کا بیٹا باقی ہے, میرے بیٹے کو اس دنیا سے جانا تھا. خدا کی قدرت پر اعتراضات. جب تک تسلیم اور رضا نہ سیکھیں گے اس نفس امارہ سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا, پروردگار تیرے محبوب ترین بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو. کہ فلاں مارنے میں جاؤ, فلاں شخص ہے اس سے جا کر ملو, وہ مجھے بہت پسند ہے. دوڑے گئے حضرت موسیٰ ملنے کے لیے. اس گھر میں ایک اندھا اور مفلوج بیٹھا ہوا تھا. قریب گئے, سلام کیا, حال احوال پوچھا, گفتگو کرنے لگے. خدا سے کیا راز و نیاز کرتے ہو, کیا گفتگو کرتے ہو خدا سے, کیا مانگتے ہو خدا سے؟ اندھا ہے, مفلوج ہے, آنکھیں مانگے گا, پیر مانگے گا؟ نہیں. کہتا ہے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, مانگنا کیا ہے؟ کس بات کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ کہا میرے پاس آنکھیں صحیح و سالم تھی, کبھی دنیا کی ہر نعمت دیکھا کرتا تھا, لیکن خدا نے اسی لیے آنکھیں واپس لے لی کہ پھر ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھوں. اور اب میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں, خدا کا شکر ہے اس نے مجھے گناہ سے پہلے گناہ سے بچا لیا. مفلوج ہے, پیر نہیں ہے, لیکن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار جب پیر تھے کسی غلط جگہ نہیں گیا, اب تم نے پیر لے لیے تاکہ آگے کوئی حرام انجام نہ دوں. اتنی نعمتیں ہیں میرے پاس, اسی کا شکر ادا کرتا ہوں. کس نعمت کا شکریہ؟ کہا گناہ سے پہلے میں جو گناہ سے بچا لیتا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی. آنکھوں کا شکوا نہیں کر رہا, پیروں کا شکوا نہیں کر رہا, یہ تسلیم اور رضا کی منزل ہے. یہ پہلا نفس, نفس ہمارا. دوسرا نفس لوامہ سورہ قیامت میں ہے کہ قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی, جسے آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں. گناہ ہونے کے بعد یہ ملامت کرتا ہے کہ گناہ کیوں ہوا, کاش غیبت نہ کی ہوتی, کاش غصہ نہ کیا ہوتا. گناہ کرنے کے بعد یہ نفس ملامت کرتا ہے. اچھا, کچھ ایسے ہیں کہ آدھا دن امارہ میں رہتے ہیں, آدھا دن لوامہ میں آ جاتے ہیں. ایک تو پہلی وہ کیٹیگری ہے جو 24 گھنٹے ہمارا ہے, صرف خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دوسری وہ کیٹیگری ہے جو کبھی ہمارا اور کبھی لوامہ, کبھی نفس کی اطاعت, کبھی خدا کے بندے. اور شاید ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. دنیا کی دل فریبیاں جب نظر آئی تو تھوڑا سا نفس کی اطاعت کر لی, نماز کا وقت ہوا, مسلح بچھانے کا وقت آیا, خدا کے بندے بن گئے. آدھا دن یہ, آدھا دن وہ. پھر نفس ملامت بھی کرتا ہے, کاش وہ غلط کام نہ کیا ہوتا, کاش غصہ حدود بندگی سے خارج کر دیتا ہے. غصے کے لیے بہت ساری مشق کی, پریکٹس کی ضرورت ہے. کل بھی ہم نے یہی گفتگو کی تھی کہ غصہ صرف ان پر جن پر خدا غضبناک ہے, سب پر غصہ نہ کرتے پھرے. سورہ والعصر غصہ کا علاج ہے, کثرت سے پڑھنے سے غصہ مزاج سے ختم ہوتا ہے. اور آخری زمانے کی دلیل ہے کہ مومن کو غصہ بہت آئے گا. کچھ غصے تو موسمی ہوتے ہیں, گرمیوں میں عہدیداروں کو جلدی غصہ آتا ہے, بوڑھوں کو, کمزوروں کو جلدی غصہ آتا ہے, شوہر کو, بہنوں پہ جلدی غصہ آ جاتا ہے. یہ رائج غصے ہیں جو معاشرے میں ہیں, یعنی معاشرے نے ان کی اجازت دے رکھی ہے. یہ دوسرا نفس ہے, نفس لوامہ, ملامت کرنے والا نفس. مجھے اور آپ کو امارہ سے نکل کے یہاں آنا ہے. یہ نفس ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے. اس کے لیے نفس کو سزائیں دینی پڑے گی. کیسی سزا ہے؟ حیرت انگیز لوگ گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے حیرت انگیز سزائیں دی اپنے نفس کو. دیکھیں, جب کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے تو ہم فوراً سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تنبیہ بھی کرتے ہیں اس کی. اپنا نفس جب غلطی کرے وہ بھی سزا کا حقدار ہے. چھٹا نام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹا نام کہا کرتے تھے رات کی بیداری اور دن کی بھوک بہترین ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، رات کو سونا نہیں اور دن کو کھانا نہیں، نفس کو قابو کرنے کے لیے. لیکن کس طرح کی سزائیں دی ہیں لوگوں نے خود کو. رسول کے دور میں ایک صحابی تھے رسول کے، قرآن پڑھا جب کرتے تھے قیامت کی آیتیں آتی خوف آنے لگتا. ایک مرتبہ سورا کی طرف جا کر اپنا لباس اتار کر زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے. کسی نے جا کر رسول کو بتلایا کہ وہ صحابی سورا کی طرف گئے ہیں اور اس طرح زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. رسول نے بلایا کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے خدا سے بہت خوف واقع ہو گیا ہے اور ریت کی گرمی جسم پر محسوس کر رہا تھا، یہ جہنم کی آگ سے تو بہت زیادہ سرد ہے. رسول مسکرا کے کہتے ہیں کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں پر خدا آسمان پر فخر کر رہا ہے، واقعی تیرے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے. اور اس نفس کو سزا کی ریاضت اس وقت تک جاری رکھنا جب تک نفس تیرے خوابوں میں نہ آ جائے. کوئی بھی ایسا کام جس سے نفس مجروح ہو، رسول اکرم اسی لیے کہا کرتے تھے معمولی سواری پر سوار ہونا شان کے خلاف ہے، اس میں سوار ہو وہاں نفس مجروح ہوگا. فقیروں کے ساتھ ہم نشینی سلام میں پہل کرنا، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، وہ کام جن سے نفس مجروح ہوتا ہے. ایک شخص آیا ایک عالم دین کے پاس، میری نماز قضا ہوتی ہے آپ بتائیں کیا کروں؟ اکثر فجر کی تو قضا ہو جاتی ہے، دن کی مصروفیتوں کی وجہ سے باقی نمازیں بھی کبھی کبھار قضا ہو جایا کرتی ہے، کوئی طریقہ بتلا دیں. میں نہیں چاہتا نماز قضا کروں، کوئی طریقہ بتلا دیں. عالم دین کہتے ہیں بہت آسان ہے، جب بھی نماز قضا ہو اس وقت کا کھانا نہ کھانا. دن کی پانچ نمازیں قضا ہو گئی، پانچ وقت کا کھانا نہ کھانا، اگلے دن ایک بھی نماز قضا نہیں کرو گے. ایک دن تو سزا دو نفس کو، نماز قضا ہوئی ہے، اگلے دن نفس جرات نہیں کرے گا. نفس چونکہ بے باک ہے، سزا ہی نہیں مل رہی، ایک بچے کی طرح ضد پر ضد کیا جا رہا ہے، وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. اس سرکشی کو روکے تو صحیح، اسے بٹھانا پڑے گا. ایک سرکش گھوڑے کی مثال رکھتا ہے نفس. یہ دوسری قسم ہے نفس لوامہ. اور میں نے کہا ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ کبھی دنیا کے بندے کبھی خدا کے بندے، کبھی امارہ میں کبھی لوامہ میں. تیسری قسم نفس مطمئنہ. خدا کہتا ہے آ جا پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ خدا تجھ سے راضی اور تو خدا سے راضی. کون ہے یہ؟ سورہ زمر 39 سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آیت کا نشان 68. سور پھونکا جائے گا اور جب سور کا ہنگامہ ہوگا سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، آسمان پر فرشتے گھبرائے ہوئے ہوں گے، جانور پریشان ہوں گے. اس وقت کچھ لوگ ہیں جو مطمئن ہوں گے اطمینان سے. کیسے ممکن ہے اس وقت اطمینان، اتنا خوف اتنی دہشت ہوگی، سب گھبرائے ہوئے ہیں، یہ لوگ مطمئن ہیں. اچھا یہ جو نفس مطمئنہ کی صفت ہے یہ مستقل مطمئن ہے. حضرت ابراہیم نے خدا سے دعا کی تھی پروردگار ایمان تو ہے تجھ پر لیکن مجھے یہ بتلا دے کہ تم مرنے والے کو زندہ کیسے کرے گا. اطمینان خلق کے لیے دعا موجود ہے قرآن میں، ایمان ہے، اتنا بڑا نبی ہے خلیل خدا، پروردگار ایمان ہے تجھ پر لیکن دل کے اطمینان کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. حضرت ابراہیم اطمینان خلق کی دعا کر رہے ہیں. یہ جو مطمئن لوگ ہیں یہ بچے تھے تب بھی مطمئن، جوان ہوئے تب بھی مطمئن، بوڑھے ہوئے تب بھی مطمئن، دنیا سے گئے تب بھی مطمئن، پلٹ کے آئے تب بھی مطمئن، مستقل اطمینان. کون ہیں یہ لوگ؟ اتنا اطمینان، نفس مطمئن ہے. خدا کہہ رہا ہے پلٹا. پلٹا کا مطلب آپ یہاں آئے، آپ یہاں سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہاں پلٹ کے آیا ہوں، آپ یہاں کچھ دیر کے لیے آئے تھے، مستقل مقام گھر ہے، آپ وہاں پلٹ کے جائیں گے. خدا کہہ رہا ہے پلٹ آ، اس کا مطلب نفس مطمئنہ وہاں سے آیا ہے، رب کی طرف پلٹا. اب دنیا کہتی ہے یہ خاکی تھے یا نوری تھے, اب جو وہاں ہوگا وہی یہ ہوں گے. اگر وہاں نور تھا تو یہ نوری ہیں, اگر وہاں خاک تھی تو یہ خاکی ہیں. پلٹ آ اپنے رب کی طرف. کیا یہ آیت اب منسوخ ہو گئی؟ قرآن میں ایک جگہ ملتا ہے کہ پروردگار نے روزے واجب کیے ہیں. روزے آج بھی واجب ہیں, یہ نہیں تھا کہ رسول کے دور میں روزے واجب تھے. آیتیں منسوخ نہیں ہوتی, آیتیں ہر دور کے لیے ہوتی ہیں. قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. اگر خدا کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ پلٹ آ, اب وہ جو مطمئن نفس تھا کون ہے مطمئن نفس, پہلے یہ بتلا دوں پھر اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ آیت اب بھی جاری ہے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, پروردگار مجھے صالحین میں شمار کر, قوت فیصلہ دے اور صالحین میں شمار کر. اتنے بڑے نبی ہیں حضرت ابراہیم. نبوت کے جس درجے پر ابراہیم فائز ہیں ان کے اوپر ایک ہی نبی اور ہے. سارے نبی مقام اور منزلت میں حضرت ابراہیم سے چھوٹے ہیں, ایک ہی نبی ہے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ مجھے صالحین میں شامل ہونا ہے. ایک ہی نبی مقام اور منزلت میں, اچھا خود بھی صالح بندے ہیں, اتنے بڑے نبی ہیں, خلیل خدا ہیں, صالح بندے ہیں, لیکن دعا کر رہے ہیں کہ مجھے صالحین میں شامل ہونا ہے. اچھا صرف ایک ہی نبی ہے جو منزلت میں حضرت ابراہیم سے بلند ہے, خاتم الانبیاء. اگر خاتم الانبیاء صالحین کے درجے پر ہیں اور حضرت ابراہیم وہاں پہنچنا چاہتے تھے تو حضرت ابراہیم کی دعا ہوتی کہ پروردگار مجھے صالح کے ساتھ شامل کر, وہ جو صالح ہے مجھ سے مقام اور منزلت میں بلند ہے ان کے ساتھ شامل کر. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر. اس کا مطلب کچھ اور بندے ہیں حضرت ابراہیم کی نگاہ میں جو رسول جیسے ہیں, اور ان صالحین کے ساتھ حضرت ابراہیم مشہور ہونا چاہتے ہیں, انہیں شامل ہونا چاہتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا نفس مطمئنہ کون ہے. آیت آئی پلٹا اپنے رب کی طرف. اب رسول تو اس دنیا میں ہے نہیں, پلٹ چکے ہیں خدا کی طرف, تو پھر آیت منسوخ تو نہیں ہوئی, آیت تو اب بھی چل رہی ہے. اب بھی خدا کا مطالبہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا. اس کا مطلب آج بھی ایک نفس مطمئنہ زمین پر موجود ہے جس کے فیض سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. وجود وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے, کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت, ہمارے سر پر ہمارا امام قائم ہے. پلٹا اپنے رب کی طرف, اب بھی ایک نفس مطمئنہ باقی ہے. اور پروردگار نے اس نفس مطمئنہ کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے. ہم
جو نفس کی بات کر رہے ہیں خدا کہتا ہے میں نے نفس کو بڑا بہترین بنایا ہے. وہ نفس وہاں سوا نفس کو تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا ایک منزل تک لے جانا چاہتی ہوں. نفس کو وہ نفس وہاں سوا نفس کو بہترین بنایا ہے. اور سورہ صاد آیت نمبر 72 پروردگار کہتا ہے کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں اسے ٹھیک بنا لوں اور جب اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں فقعوله ساجدین تم فوراً سجدے میں گر جانا. پروردگار فرشتوں سے مخاطب ہے. جسم کو سجدہ نہیں ہوا اس روح کو سجدہ ہوا ہے جو پروردگار نے اس جسم کے اندر داخل کی تھی. جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو فرشتوں سے کہتا ہے تم فوراً فقعوله فوراً کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک عربی میں لفظ ہے ثم کا ثم کے معنی پھر. یہاں خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈال دوں پھر تم سجدے میں چلے جانا. فقعوله فوراً تم سجدے میں چلے جانا. اب اس ف کو ذہن میں رکھنا. ایک اور ف کی طرف لے جانا چاہتی ہوں. فہذا علی مولا من کنت مولا ہو جزاک اللہ. یہ علی کی محبت ہے جو بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتی ہے. اور اسی لیے پروردگار کہتا ہے فوراً سما نہیں سما پھر نہیں ڈال دو پھر نہیں فوراً من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. پروردگار نے بڑا اہتمام کیا تھا اس ف کے لیے. اور اب گفتگو یہاں تک آ چکی ہے نفس مطمئنہ پر. چند جملے سنتے چلے کہ یہ نفس مطمئنہ کون ہے اور کتنا اطمینان ہے قلب میں. جب یہ اعلان ہوا 10 ہجری میں حج کے موقع پر ایک سال سے اس کی تیاری چل رہی تھی. 9 ہجری میں سورہ توبہ 10 ہجری میں رسول کا آخری حج. اب وہ فون کا زمانہ تو نہیں تھا کہ سب کو فون کر کے فوراً بلا لیا. سورہ توبہ کے نزول کے بعد سے رسول ایک سال تک مسلسل اس بات کا اہتمام کرتے رہے کہ خاصدوں کو مختلف علاقوں میں قصبوں میں بھیجا کہ سب کو جا کر بتلا دو کہ اب رسول کا آخری حج ہے. جو جو میرے ساتھ اس حج میں شامل ہونا چاہتا ہے حج کا شرف میرے ساتھ پانا چاہتا ہے وہ اس میرے آخری حج میں. تبھی اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا تھا. ایک سال تک ولایت کے اعلان کی تیاریاں ہوتی رہی. خاصد بھیجے گئے مختلف علاقوں میں. رسول نے علی کی ولایت کے اعلان کے لیے ایک مجمع جمع کیا تھا. ذوالعشیرہ میں علی نے رسالت کے اعلان کے لیے ایک مجمع جمع کیا تھا. اور غدیر کے دن رسول نے امیر المومنین کی ولایت کے لیے ایک مجمع جمع کیا اور پھر اس مجمع کو قیامت تک کے لیے علی کے حوالے کر دیا. ذوالعشیرہ کا ایک مجمع غدیر کا ایک مجمع. وہاں رسالت کا اعلان تھا یہاں ولایت کا اعلان ہے. بہت اہم ہے یہ اعلان. یہ ولایت کتنی اہم ہے میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے. معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا. ہمارے ساتھ حج کے سفر پر ایک بوڑھا بھی تھا. دین حقہ پر تھا شیعہ نہیں تھا. اس کا بھتیجا شیعہ تھا. چھٹے نام کا دور تھا. ہم حج کے لیے جا رہے تھے. راستے میں طویل سفر تھا. بوڑھا بیمار ہوا اور قریب مرگ پہنچ گیا. بھتیجا جا کے کہتا ہے چچا اب بھی وقت ہے ولایت کا اعلان کر دیں. بڑا اصرار کرتا رہا سمجھاتا رہا. آخری وقت اس بوڑھے مرنے والے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. معاویہ بن وہب کہتے ہیں جب ہم حج سے واپس پہنچے چھٹے مام کی خدمت میں گیا میں نے سارا یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا مولا اس بوڑھے کا کیا بنا آخری وقت ہے ظاہر ہے جہنم ہی میں گیا ہوگا. چھٹے مام کہتے ہیں نہیں وہ جنت میں ہے. پھر پوچھا مولا آخری اب جھجکتے ہوئے سوال کر رہے تھے ایک بار امام نے کہہ دیا جنت میں وضاحت چاہتے تھے اس کی. مولا آخری وقت اس نے کہا علی ولی اللہ, چھٹے امام کے ماتھے پر بل آیا, تم ولایتی علی کے اقرار کو کیا سمجھتے ہو؟ آخری سانس پر جو ولایت کے درجے پر فائز ہو گیا, جس نے ولایت کا اقرار کیا, وہ اب جنت میں ہے. اور اس معاشرے میں فتنہ اور فساد اسی لیے ہے کیونکہ ہم بھی ولایت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ولایت کا مطلب, ولایت کے اقرار کا مطلب مودت ہے, اور مودت کے معنی یہ ہے, مودت کا مطلب وہ مودت جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے. مودت ہے فل قربا, فل قربا, فی کا لفظ کے معنی ہے اندر میں. مودت ہے منل قربا نہیں کہا خدا نے, منل کا مطلب ہے سے, من سے کے لیے استعمال ہوتا ہے, فی میں کے لیے, اندر کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی جو جانتے ہیں انہیں پتا ہے ابتدا میں جب فل سکھایا جاتا ہے بچوں کو تو مچھلی کی مثال دی جاتی ہے, السمک کو فل مائے, مچھلی پانی کے اندر, فی. خدا نے من نہیں کہا, منل قربا نہیں, فل قربا, قربا کے اندر. حالانکہ یہ کیسی گرامر ہوئی, نعوذ باللہ, قرآن نے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا کہیں بھی, لیکن خدا فی کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اس کی حکمت بتلاؤں, مچھلی کو بڑی گہری عقیدت ہوتی ہے پانی سے, اتنی محبت کہ مچھلی رہ ہی نہیں سکتی پانی کے بغیر. آپ نے اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا تو وہ مر جائے گی. اچھا آپ نے اسے کاٹ دیا, پکا لیا, کھا لیا, پھر بھی آپ پانی پیتے رہیں گے, کیونکہ مرنے کے بعد بھی مچھلی کا پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوتا. اتنی محبت درکار ہے. دنیا کاٹ دے, جلا دے, دار پہ چڑھا دے, تم اس محبت کو نہیں بھولنا, زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی. پھر وہاں بھی فیض ملے گا. سید مہدی بحر العلوم اور شیخ طوسی, یہ دو وہ علماء ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد کسی سے ملاقات نہیں کی. ایک عالم نے کسی اور عالم سے پوچھا کہ سارے عالموں نے آ کر اپنے حال بتلائے, یہ دو کہاں ہیں؟ کہا یہ امیر المومنین کی دربانی کر رہے ہیں, روح دربانی کر رہی ہے مرنے کے بعد. مودت تھی فی قربا, یہ ولایت ہے. اتنی پختہ ولایت تو نہیں ہے ہماری. اور غدیر کا اعلان ہوا ہی اسی لیے تاکہ نفس مطمئنہ کی دنیا کو پہچان کرا دی جائے کہ نفس مطمئنہ کون ہے. پلٹ آ. ایک شیعہ دوست نے اپنے دوست کو فون کیا, اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا تھا, اسے کہتا ہے فوراً مجھ سے ملنے کے لیے, مجھے ضروری کام ہے. کہ میں بہت مصروف ہوں ابھی. کہ نہیں فوراً, بہت ضروری بات کرنی ہے. کہ ابھی نہیں آ سکتا. کہ نہیں ضروری کام ہے, فوراً چلے آؤ. دور رہتا تھا, خیر دوست بلا رہا تھا, صحبتیں اٹھائی, مشقتیں اٹھائی, کام چھوڑا اور سفر طے کر کے دوست کے پاس آیا. کہ بہت جلدی کہو کیا کہنا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بس تم سے یہی کہنا تھا کہ تم میرے بہت اچھے دوست ہو. کہ تم نے مجھے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے؟ اور تو نہیں ہے, میں اتنا ضروری کام چھوڑ کے آیا ہوں, یہ کہنے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کر رہا ہوں. وہ شیعہ کہتا ہے یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں. کہ نہیں اہم ہے, لیکن یہ کہنے کے لیے اتنا لمبا سفر کروایا. وہ شیعہ کہتا ہے تم لوگ یہی کہتے ہو نا کہ رسول نے اتنے بڑے قافلے کو روکا بس یہ کہنے کے لیے کہ علی میرا دوست ہے. رسول کا یہ مقصد نہیں تھا. رسول نے یہ کہنا چاہتے تھے کہ جن کا ماں آقا ان کا یہ علی آقا, جن کا ماں مولا ان کا یہ علی مولا. اور یہ بات بڑی اہم ہے قیامت تک کے لیے. یہ نفس مطمئنہ ہے. کامل ہوا دین اور کامل لوگوں کا سپورٹ کیا. بس ایک آخری حکایت اور پھر مصائب کی طرف. حسین بن عبد الملک نے پانچویں امام کو دربار میں بلایا. چھٹے امام کمسن تھے, پانچویں امام نے بھی ساتھ لیا اور دونوں دربار پہنچے. حکومت نے کچھ امام کے ٹھہرنے کا انتظام نہیں کیا تھا. ظاہر ہے مذاق اڑانے کے لیے بلایا تھا, لیکن پھر ہم نے جو ابتدا میں گفتگو کی کہ دنیا چاہے لاکھ ذلیل کرے, خدا جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. آئے امام اور تین دن وہ سرائے میں رکے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا سرایا تھا، چانگے والا وہاں پہنچا، دیکھ کر گریا کرنے لگا، مولا آل محمد کے ساتھ دنیا بڑی بے قدری کر رہی ہے، امام کہتا ہے دنیا کے چند روز ہیں یہ بھی گزر جائیں گے اور جو ظلم کر رہے وہ بھی کچھ ہی دن ہے وہ بھی گزر جائیں گے۔ تین دن کے بعد دربار میں بلایا گیا، امام جب دربار میں پہنچے حسین بن عبد الملک اپنے قریب بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل آج بہت رنجیدہ ہے، میں کوئی مشغلہ چاہتا ہوں، دین میں مشغلے کی کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی مشغلہ کر لے۔ کہا میں تیر اندازی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا بلا لے تیر اندازوں کو اور دیکھ لے مشغلہ، آپ کو تیر چلاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان کہتے ہیں مجھے اس سے معذرت ہے، میں مجھے معاف کر دے، میں نے زندگی میں کبھی تیر نہیں اٹھایا، نہ ہی مجھے کبھی اس کی ضرورت پڑی، تیرے دربار میں تیر انداز موجود ہے، ان سے تیر اندازی کرا۔ بہت اصرار کیا ایک تیر چلا لوں۔ ایمان یہ تک کہتے رہے کہ زندگی میں کبھی تیر نہیں اٹھایا، اس کے دل میں یہی تھا کہ کیوں کہ کبھی تیر نہیں اٹھایا ہے اسی لیے تیر نشانے پر نہیں لگے گا اور سب ہنسیں گے۔ دیوار پر نشان بنایا گیا، اپنے ایک سپاہی سے کچھ تیر منگوائے، امام کو تیر کمان پر چڑھا کر دیا اور امام سے کہتا ہے کہ ایک تیر تو چلا لے۔ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، تیر چلایا اور تیر سیدھا نشانے پر جا کر لگا، پھر امام نے دوسرا تیر اٹھایا اسی نشانے پر لگایا۔ اب وہ جو پہلا تیر جو آدھا دیوار میں پیوست ہو چکا تھا، اس وہ جو آدھا تیر باہر تھا اس میں وہ دوسرا تیر پیوست ہوا اور اس پہلے تیر کو توڑتا ہوا دوبارہ اسی نشان پر جا کر لگا، تیسرا چلایا تو چوتھا چلایا، دس تیر اسی طرح پہلے کو شگافتہ کرتے ہوئے نشانے پر جا کر لگتے رہے۔ حشام کہتا ہے بس آپ نے تو کہا تھا آپ نے کبھی تیر نہیں اٹھایا، یہ فون آپ کو کہاں سے آیا؟ کہ میں نے تجھ سے کہا تھا تیر اٹھانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی اور واقعی میں نے تیر نہیں اٹھایا زندگی میں، تو پھر یہ کمال کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھانا۔ کہ تیر اندازی کا قرآن سے کیا لینا دینا؟ امام کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کیونکہ دین کامل ہوا، خدا نے کامل لوگوں کے سپرد دین کیا ہے جن کے پاس سارے کمال موجود ہیں۔ کامل کامل لو، دین کامل ہوا، خدا نے اسے کامل لوگوں کے سپرد کیا ہے اور یہی کامل نفس مطمئنہ ہے۔ وہ بھی نفس مطمئنہ تھا کوفہ کی مسجد میں جس کے سر پہ ضرب لگی، وہ بھی نفس مطمئنہ تھا جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے تشت میں گرتے رہے، وہ بھی نفس مطمئنہ تھا جسے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ہر ایک نفس مطمئنہ ہے۔ دو معلم ہے آج، آپ آمادہ ہو گئے گریا کے لیے اور کتابوں میں ملتا ہے کہ آج حسین کا قافلہ کربلا پہنچا تھا، بہت لمبا سفر طے کیا ہے حسین نے، بڑی صعوبتیں اٹھائی ہے کربلا پہنچنے کے لیے۔ راستے میں ایک منزل پر قافلہ رکا اور امام نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ بہن پوچھتی ہے بھیا کسے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ کہا بہن کوفہ سے مسلم نے آخری سلام بھیجا ہے، خنجر تلے مسلم کا سر ہے اور مسلم آخری سلام بھیج رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسلم دیباچہ ہے کربلا کا، مسلم آغاز ہیں کربلا کے، جلاد چھت پر لے کر گیا ہے حضرت مسلم کو، جلاد سے کہتے ہیں مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہیے، اجازت دی جلاد نے۔ ایک مرتبہ جب نماز پڑھے تو آگے بڑھتے ہوئے چھت کے کنارے تک پہنچے، جھک کر دیکھا اگلے روز عید ہے، لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، اپنے بچوں کو کاندھے پر بٹھا کر عید کے لباس خرید رہے ہیں۔ مسلم کہتے ہیں اے کوفہ والوں خدا تمہیں عید کی خوشیاں نصیب کرے۔ کچھ دنوں بعد میرے دو چھوٹے بچے
تھے، کربلا میں جتنے بھی بچے تھے، یا وہ بچے شہید ہیں یا وہ بچے قیدی بنے، عاشور کے روز جو شہید ہوئے وہ قید نہیں ہوئے، جو قیدی بنے وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن مسلم کے غریب بچے قیدی میں ہیں، شہید بنے ہوئے. ابن زیاد کے پاس جب شہید ہوئے بچے گئے، اتنے خون والے تھے سر، اس نے سر واپس بھیجے کہ کسی سے بات کر سر کو بند کر دے، سر دوبارہ بازار میں آئے، دو چاند اپنے کسی نے کچھ نہیں کیا، تعلیم میں بچوں کو لے جاتے ہیں، بچوں کے چہرے میں ڈر ہوتا ہے، چہروں پر سارے نشان ہوتے ہیں، اور جب نئی سارا نے جواب دیا جیسے ہی مسلم کی شہادت کی خبر آئی، خیمے لگے راستے میں، ایک سینٹر میں خیمے لگے، امام حسین کے بعد میں ایک بچہ بیٹھا ہے، جانتے ہیں نا بچے بیٹھتے ہیں، یا حسین کی گود میں بیٹھتے ہیں، حسین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے آیا کہ جا مسلم کے بیٹھے بیٹھتے ہیں، بچے خیمے کے اندر آئے، سکینہ کو بہت ساتھ آیا، بچے کے بعد میں بیٹھا ہے، سکینہ دیکھ رہی ہے، سر پر ہاتھ میں بچے تھے، سمجھ گئی چچا کہ میں یتیم ہو گیا ہوں، حسین نے یہ نہیں کہا بیٹی تو یتیم ہو گئی ہے، یہ کہا آج سے میں تیرا بابا ہوں، مجھے اپنا بابا سمجھنا، سکینہ کو خود سے دیکھ رہا ہے، پہلی مرتبہ کسی یتیم کو تسلی دیتا ہے، کسی یتیم کا دلاسا دیتا ہے، میں آج جا رہا ہوں تو شہزادی میں دیکھ رہا ہے، بی بی ہر یتیم کے مقدر میں تسلی دیتی ہے، شہزادی میں رونے کے دن آ رہے ہیں، ایک مخاطب حسین کا بڑا رکایا، کئی والوں کو بلایا، بتایا زمین کا نام کیا، کسی نے کہا مولا اسے کربلا بلا کہتے ہیں، بس قافلہ رکا، میں نے زینت تمام کی، خیمے لگائے، نہیں لگے، میں نے دیکھا ایک اماری سے ایک بی بی اتری اور جا کر زمین کربلا پر بیٹھ گئی، گود میں بچی تھی، حسین کی بہن تھی زینب، نہ سوچ رہی اور جا کر زمین کربلا پر بیٹھ گئی، اتنے میں زمین کربلا سے ایک زرد و غبار اٹھا، سکینہ کے بالوں پر آ کر جم گیا، فضا کو بلایا، جا فضا حسین کو بلاؤ، حسین آئے کا بھیا کیسی زمین پر آیا ہے، بھیا جب بھی زمین سے مٹی اٹھتی ہے سکینہ کے بالوں پر جم جاتی ہے، ایک مٹی مٹی اٹھائی سنگا حسین جلد زمین پر چھوڑ دیتے ہیں، حسین نے زمین سے بالوں کے
لعنۃ اللہ علی خام ظالمین، بارے اللہ پنجدن پاک کا واسطہ ہم سے اس خلیل سی عبادت کو، اس فرش ازا کو، ان آنسوؤں کو، اس ماتم کو، اس پرسے کو قبول فرمانا، آنسوؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعائیں رد نہیں ہوتی، جو مومنین یہاں حاجت لیے دل میں بیٹھے ہیں، بیماریوں میں گرفتار ہیں، رزق کے لیے پریشان ہیں، اولاد کی خاطر پریشان ہیں، حج و زیارت پر جانے کے مشتاق ہیں، پروردگار مومنین کی حاجتیں پوری فرما، ان ایام کے طفیل ہمیں اتنی توفیق عطا کر کہ ان ایام اعضا کے رخصت ہونے سے پہلے ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں، جلد از جلد ہمارے ہادی ہمارے رہبر وارث حسین کے ظہور میں تاجیز، ربنا تخبر